کے لیے اللہ کا پیغام
القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجهنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. جو لوگ بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اعزاز دے رہا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مددگار ہیں. کہاں اللہ اور کہاں ہم, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے محنت کرنے والوں کو اپنا مددگار قرار دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا انصار اللہ, ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم, جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے علیہ السلام و سلام علیہا, للحواریین اپنے ساتھیوں سے, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. یہاں سے رہنمائی آ گئی کہ غلبہ دین کے لیے جماعت کیسے بنے گی. ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے آواز لگائے گا من انصاری الی اللہ, اور جن کو بھی اس پر اعتماد ہو اس کا ساتھ دیں گے, اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جیسے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا تھا من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. بظاہر مددگار بن رہے ہیں رسول کے, حقیقت میں ہم اللہ کے دین کے یعنی اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی, وکفرت طائفہ, اور ایک دوسری جماعت نے کفر کیا. جو ایمان لائی عیسائی کہلائی, جس نے کفر کیا یہودی کہلائے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم, تو پھر ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر. اللہ نے عیسائیوں کی مدد کی یہودیوں کے خلاف. فأصبحوا ظاہرین, اور پھر وہ غالب ہو گئے. جس وقت قرآن نازل ہوا عیسائی غالب تھے اور یہودی مغلوب تھے, پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے, ان کا دور انتشار تھا. آج بھی عیسائی غالب ہیں, یہودی ریاست قائم ہوئی ہے تو عیسائیوں کے بلبوتے پر. یہودی ریاست اگر قائم ہے تو عیسائیوں کے سہارے. اگر عیسائی آج بھی یہودی ریاست سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیں تو یہودی ریاست دنیا میں قائم نہیں رہ سکتی. سورہ جمعہ, جیسے کہ سورت کا نام ہے, یہ پوری کی پوری سورت جمعہ کا جو دن ہے اس کے حوالے سے ہی بحث کر رہی ہے. جمعہ کے دن اہم ترین کام ہے اجتماع جمعہ. اجتماع جمعہ میں ایک تو ہے جمعہ کا خطبہ جو اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے جمعہ کے دن فرض کی تعداد چار سے کم کر کے دو کر دی. روزانہ چار فرض پڑھو, جمعہ کے دن دو فرض پڑھو. اور جو خطبہ ہے اس میں دو خطبے ہوتے ہیں, وہ دو خطبے دو رکعت فرض کے برابر ہیں, یہ ان کا درجہ ہے. اب اس خطبے کی حکمت کیا ہے, وہ خطبہ اس میں کیا کرنا ہے, اس میں اللہ کے رسول کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ قرآن پڑھتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے. تو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا یہ جمعے کے اجتماع کا مقصد ہے. یہ حکمت بیان ہو رہی ہے جمعے کے اجتماع کی پہلے رکوع میں. اور دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جمعے کے بارے میں احکامات دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. الملک, اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے. القدوس, بڑی پاکیزہ ہستی ہے. العزیز, زبردست ہے. الحکیم, کمال حکمت والا. اب ایک مضمون جو اس سے پہلے تین مرتبہ آ چکا, چوتھی بار آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے وہ جماعت کیسے بنائی کہ جس جماعت نے قربانیاں دے کر اللہ کا دین غالب کیا. سورہ بقرہ آیت 129, سورہ بقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164، اور اب چوتھی بار یہ مضمون آ رہا ہے۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، ضرور پڑھیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کی بھی بڑی عمدہ اس میں وضاحت جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ فرمایا ہُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے اللہ کہ جس نے امیین میں، مکے والے امی تھے، ان پڑھ تھے اس معنی میں کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، فرمایا کہ اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجے انہی میں سے۔ ان رسول نے چار کام کیے، یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِہِ، وہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کے غافلوں کو غفلت سے نکالتے ہیں اور متوجہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ نمبر دو، وَيُزَكِّيهِمْ، جو متوجہ ہو جاتے ہیں وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالتے ہیں، اللہ کی محبت آخرت کی فکر ڈالتے ہیں۔ نمبر چار، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں احکامات سکھاتے ہیں۔ مدنی دور میں پھر آپ نے احکامات سکھائے، وَالْحِکْمَۃ، اور پھر حکمت سکھاتے ہیں، تعلیمات قرآن کی، تعلیمات اسلام کی، احکامات کی، عقائد کی حکمت ان کو سکھاتے ہیں، تاکہ اس حکمت کی وجہ سے اور ان کے اندر عمل میں انشراح پیدا ہو، ذوق و شوق پیدا ہو۔ یہ ہیں چار کام کے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے وہ جماعت تیار کی کہ جس جماعت نے پھر شریعت کے ہر حکم پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کیا اور شریعت کے نفاذ کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دیں۔ اللہ ہمیں بھی اسی طریقے پر جماعت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نکالیں غفلت سے، ان کے فرائض کا احساس دلائیں، جو لوگ جمع ہوں قرآن کے ذریعے تربیت کر کے ان کے اندر قرآن اتار کر انہیں آخرت کا طلبگار بنائیں، انہیں شہادت کا، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ اب اس کے بعد وہ شریعت پر عمل بھی کریں گے ذوق و شوق کے ساتھ، اور شریعت کے نفاذ کے لیے ہر طرح کی قربانی بھی دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا اساسی طریقہ کار۔ تفصیلی طریقہ کار تو پھر وہ ہے کہ آپ نے اس جماعت کے ذریعے سے جو ہے وہ کفار کے ساتھ ایک کشمکش کی، مکی دور میں ان کے مظالم کو برداشت کرتے رہے، جواب نہیں دیا، مدنی دور میں اجازت آئی، پھر ان کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ کر کے پھر بالآخر اللہ کے دین کو غالب کیا۔ فرمایا وہ ان قانون من قبل الفی ضلال مبین، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، وہ آخرین امن ہوں، اور کچھ بعد میں آنے والے بھی ہیں انہی میں سے۔ امیین سے مراد عرب، اور آخرین سے مراد اللہ کے رسول کا ارشاد غیر عرب۔ فرمایا کچھ دوسرے بھی ہیں جو کہ انہی میں سے ہیں، اللہ کے رسول ان کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، لما یلحقو بہم، جو کہ ابھی ان سے نہیں ملے، بعد میں دار اسلام میں داخل ہوں گے۔ سلمان فارسی کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا آخرین سے مراد اس کی قوم ہے، یعنی غیر عرب۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بعثت امیین کی طرف بھی ہے، عربوں کی طرف بھی ہے، اور آخرین یعنی غیر عربوں کی طرف بھی ہے، وآخرین منہم، اور کچھ دوسرے بھی ہیں ان میں سے، لما یلحقو بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب اللہ کی کتاب کے حوالے سے یہود کے طرز عمل کا ذکر عبرت کے طور پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرز عمل سے بچائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، اللہ نے ہمیں ان کی امت میں شامل فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب آ رہا ہے یہود کا اللہ کی کتاب کے حوالے سے مجرمانہ طرز عمل بطور عبرت۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، ثم لم یحملوا، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، گدھے کی مثال کی مانند ہے، یحملوا اسفارا، کہ جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا۔ انسان کتاب سے استفادہ نہ کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال گدھے کی سی ہے، گدھے کو پر کتابیں رکھیں یا پتھر رکھیں، اس کے لیے تو بوجھ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ مثال ان کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، گدھے کی مثال کے مانند ہے جس پر کہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے اس قوم کے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. زبان سے نہیں جھٹلایا, زبان سے تورات کو مانتے رہے, ہماری طرح عملی طور پہ جھٹلایا, تورات کو مانا, تورات کی تعلیمات کو نہیں مانا, اس پہ عمل نہیں کیا. آج یہی ہمارا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر ایمان ہو, باقی اللہ کی کتاب ہے, روزانہ اس کی تلاوت کریں. تلاوت نہیں آتی, تلاوت سیکھیں. نمبر 3, اس کتاب کو سمجھیں. نمبر 4, اس کتاب کی تعلیمات پر جہاں تک عمل کر سکتا ہے عمل کریں, جہاں عمل نہیں کر سکتے وہاں عمل کرانے کے لیے, نفاذ کے لیے کوشش کریں. اور نمبر 5, اس کتاب کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ اس کتاب کی ذمہ داری آج ہم پر ہے. ڈاکٹر سار احمد صاحب کا کتاب چاہ مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق پڑھیے. فرمایا, بری ہے مثال اس قوم کے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذمہ داری تو ادا نہیں کی جو ان پر تھی اللہ کی کتاب کے حوالے سے, لیکن خوشکن خواہشات رکھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تو بخشش فرمائی دے گا, ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے لوگ ہیں, ہم تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں, ہمارے اندر تو اللہ نے کئی نبی بھیجے ہیں, ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. فرمایا, قل یا ایھا الذین ھادوا, اے نبی کہیے کیا وہ لوگوں جو یہودی ہوئے, ان زعمتم, اگر تم دعویٰ کرتے ہو, انکم اولیاء للہ من دون الناس, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعی دوست ہو باقی لوگوں کے مقابلے میں, فتمنوا الموت, تو تمنا کرو موت کی, کیوں دنیا میں دھکے کھا رہے ہو, شہادت کی آرزو کرو, اللہ سے ملنے کی آرزو کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں کہ موت کی بسبب اس کمائی کے جو کہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے. یہ ٹیسٹ ہے میرے اور آپ کے لیے بھی. ہر بھائی اور ہر بہن اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہے, کیا وہ تیار ہے کہ تھوڑی دیر بعد میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے اور میں مر جاؤں. اگر تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ واقعتاً خلوص والا ہے, اسے پرواہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے موت آ جائے, میں اپنی حد تک اللہ کے ساتھ وفاداری کر رہا ہوں کر رہی ہوں. اور اگر خدا نہ خاصہ یہ کیفیت نہ ہو, کچھ معاملات میں ابھی بھی گڑبڑ ہو, تو پھر بڑے فکر کی بات ہے, موت تو اچانک آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہن کی بیماری سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول کا ارشاد, دوسری قوم میں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پر دعوت دی جاتی ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. پوچھا, ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا, تعداد بہت ہوگی لیکن سمندر کے جھاگ کے مانے تمہیں بہن کی بیماری لگ جائے گی, تمہیں موت سے نفرت ہوگی اور تمہیں زندگی سے محبت ہوگی. آج ہماری کیفیت ہے, اسی لیے دشمن آج ہمارے اوپر شیر ہو رہے ہیں. فرمایا, یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کمائی کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ, اے نبی کہیے کہ وہ موت کہ تم جس سے فرار اختیار کر رہے ہو, فإنہ ملاقاتکم, وہ تو تم سے مل کے رہے گی, وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے, اپنے وقت پہ آ جائے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو کہ ہر ظاہر اور سبھی بات کا جاننے والا ہے. فینبئکم, وہ تمہیں بتا دے گا, بما کنتم تعملون, وہ سب کچھ جو تم کرتے رہے. یہ تھا پہلا رکوع حکمت جمعہ, قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت, جو کہ خطبہ جمعہ کا اصل مقصد ہے. اب جمعے کے حوالے سے کچھ احکامات. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب نماز کے لیے جمعے کے دن پکارا جائے, فسو الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف, خطبے کی طرف, یعنی جو خطبے میں قرآن پڑھا جائے وہ اللہ کا ذکر ہے, اس کی طرف تیزی کے ساتھ لپکو, فسو, دوڑو, لپکو. وذر البیع, اور تجارت کو چھوڑ دو. لہذا جمعے کی پہلی اذان کے بعد فتویٰ ہے, کسی قسم کا کاروبار کرنا حرام ہے, کیونکہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے, ممبر پر امام کھڑا ہو جاتا ہے, خطیب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. دور نبی تک خطبہ صرف عربی میں ہوتا تھا, دور خلافت راشدہ میں پھر جب اسلام اجمی علاقوں میں داخل ہوا تو مقامی زبان کا خطبہ بھی شروع ہوا. جمعے کا مقصد تھا یاد دہانی خطبے کا, لوگوں کو عربی نہیں آتی, کیا کیا جائے. تو طے ہوا کہ اصل مقصد روح پوری کرنے کے لیے اردو میں بھی تقریر کی جائے, لیکن جو عربی کے خطبے کی سنتیں برقرار رکھی جائے. تو خطبہ چاہے عربی کا ہو چاہے اردو کا ہو, دونوں کی یکساں اہمیت ہے. فرمایا چھوڑ دو کاروبار کو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. فتویٰ پڑھنا ہو تو جو منتخب نصاب کی کتابوں کا میں نے ذکر کیا تھا نکات برائے درس و تدریس, اس کا چوتھا حصہ, اس میں سورہ جمعہ کا تفصیلی درس موجود ہے, لے لیجئے. دارالعلوم کراچی تقی عثمانی صاحب کا دارالعلوم, اس کا فتویٰ اس میں موجود ہے کہ پہلی اذان کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز کے اختتام تک کسی قسم کا کاروبار کرنا یا اور کوئی سرگرمی کرنا حرام ہے. صرف ایک ہی سرگرمی کی اجازت ہے, جو سرگرمی جمعے کے اجتماع میں جانے کے لیے چاری سے متعلق ہو, اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنا حرام ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ختم ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو پھر زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. یہ حکم وجوب کا نہیں ہے, یہ وہ حکم صرف اجازت کا ہے. پہلا حکم مفسرین نے کہا کہ وجوب کا ہے, چھوڑ دو تجارت, یہ حکم دل وجوب نہیں ہے, اجازت ہے. فرمایا کہ جمعے کی اذان سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہو, اور جمعے کی نماز کے بعد بھی کوئی کاروبار کرے تو کوئی گناہ نہیں. یہود کے ہاں سختی تھی پورے دن کام نہیں کرنا, ہمارے ہاں اجازت ہے. جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو, یعنی کاروبار کے دوران بھی اللہ یاد رہے, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پاؤ. دور نبی میں ابتدا میں جمعے کا معاملہ عید کی طرح تھا, پہلے نماز اور پھر خطبہ. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھا دی, خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے میں آ گیا. لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے دیر کی تو ممکن ہے کہ مطلوبہ چیزیں جو ہمیں لینی ہیں ہم اس سے محروم ہو جائیں, کوئی اور لے جائے. تو لوگوں نے کہا نماز تو پڑھ لی ہے, خطبے کی کیا اہمیت, لہذا آپ کو کھڑا چھوڑ کر لوگ چلے گئے اپنا جو ہے وہ تجارتی قافلے کی طرف. اس پر اللہ نے متوجہ کیا, اور پھر بعد میں اللہ نے خطبے کو نماز سے بھی پہلے کر دیا. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے دیکھا کسی تجارت کو, او لہوا, یا کو تماشا دیکھا, انفضوا الیہا, وہ اس کی طرف لپک گئے, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ دیا, آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. قل, اے نبی انہیں آگاہ کر دیجئے, ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے, واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. سورۃ المنافقون جیسا کہ نام ویسا اس سورۃ کا مضمون. منافقت کو قرآن مجید کہتے ہیں ایک بیماری ہے, اس بیماری کے حوالے سے ہر چیز اس سورۃ میں بیان ہو گئی ہے. بیماری کی ہلاکت خیزی کیا ہے, بیماری کا سبب کیا ہے, بیماری کے مختلف اسٹیجز کیا ہیں, بیماری کے لیے حفاظتی تدبیر کیا ہے, اور اس بیماری کا علاج کیا ہے, سب اللہ نے بیان کر دیا. لیکن ایک بات ضرور نوٹ کیجئے, آج ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ منافق دور نبی کے زمانے کے کچھ سرپسند عناصر تھے, آج ہم منافق نہیں ہیں, ہمارا کوئی بھی کوئی خدا نخواستہ نفاق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا منافقین کے بارے میں جو آیتیں آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سے متعلق نہیں ہیں. ایک صحابی عبیدہ بلیکی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, کہتے ہیں میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی, ہر صحابی کو میں نے دیکھا کہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے منافقت کے بارے میں کہ ما خافہ الا مومنون, منافقت ایسی بیماری ہے کہ اس سے نہیں ڈرتا مگر مومن, وما امنہ الا منافقن, اور اس سے اپنے آپ کو بے فکر نہیں سمجھتا لیکن منافق. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ہمیں اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے, اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے. خطرہ ہے, خطرہ کس کو ہے منافقت کا, اللہ نے سورہ صف میں دین کے حوالے سے تقاضے بتائے کہ دین کے لیے جہاد کرو، مال اور جان لگاؤ. اب جو شخص بھی دین کے لیے مال اور جان لگانے سے کتراتا ہے وہی شخص ہے جو رفتہ رفتہ منافق بنتا ہے، اور جب تک وہ اپنی غلطی مانتا ہے منافق نہیں ہے، ایمان کمزور ہے. جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے بہانے کرتا ہے، اب منافقت شروع ہو جاتی ہے. حدیث ہے کہ جھوٹ نفاق کا دروازہ کھولتا ہے. اگلی اسٹیج کیا ہے؟ یہ قسمیں کھاتا ہے اپنے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے. اور اس سے پھر اگلی اسٹیج یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں وہ ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی کمزوری ظاہر نہ ہو. اور پھر اگلی اسٹیج یہ ہے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو تحریک کا قائد ہوتا ہے، اس کو ایسے لوگوں سے شدید دشمنی ہو جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے میری یہ بزدلی ظاہر ہوتی ہے. یہ ہے منافقت کی اسٹیجز. جھوٹ نمبر دو، جھوٹی قسمیں نمبر تین، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکنا، اور نمبر چار مخلص کارکن اور تحریک کے سربراہ کے حوالے سے شدید بغض رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی، جب منافق آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ اے نبی آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں، دل سے نہیں مانتے آپ کو رسول، اسی لیے آپ کے کہنے پر قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوتے، مال جان پیش کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور زبان سے آ کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، جو قربانیاں دینے والے ہیں وہ آ کر اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، اپنے پورے طرز عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، ان کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً. اب یہ ہے منافقت کی دوسری اسٹیج. پہلی اسٹیج جھوٹ، اس کا ذکر پہلی آیت میں آیا. فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. جب بھی بات پرس ہوتی ہے قسم کھا کے بہانہ کر لیتے ہیں. تیسری اسٹیج فصدوا عن سبیل اللہ، وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، ان کا معاملہ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ خلوص سے ایمان لائے تھے، ثم کفروا، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے، مال اور جان لگانے کے تقاضے سامنے آئے تو پیچھے ہٹ گئے، کفر کیا. فتوب علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون، اب وہ بات کو نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے تن و توش آپ کو بڑا متاثر کرتے ہیں. بڑے پیسے والے لوگ تھے وہی منافق بنے، بڑے بڑے سردار، ان کی خاص پرسنالٹیز تھیں، ان کی شخصیت کو دیکھ کر اے نبی آپ متاثر ہوں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب محفل میں وہ بات کریں گے تو آپ بھی ان کی بات کو سنتے ہیں، سردار ہے سبھی اس کی بات کو سنتے ہیں، ویسے پیسے والا ہے، لوگ اہمیت دیتے ہیں. کانہم خوشبم مسندہ، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ تنا لکڑی کا جس کو کہ سہارا دے کر کھڑا کیا گیا، ایک پتلا سا پودا ہے، جان ہے اس میں اپنے سہارے خود کھڑا ہوتا، اور موٹا سا تنا ہے، جان نہیں تو سہارا دے کے کھڑا کرنا پڑتا، ہیں بڑے موٹے تازے تن و توش والے، ایسے ہیں جیسے کہ وہ تنے خشک لکڑی کے جنہیں سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر جو بھی آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں کہ لو بھائی پھر تقاضا آ گیا اللہ کی راہ میں نکلنے کا، پیسہ خرچ کرنے کا. ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہ دشمن ہیں، آستین کے سانپ ہیں، ان سے ہوشیار رہیے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے. انہ یوفکون، یہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا دور مل گیا، اللہ کے رسول کی صحبت مل گئی، بد نصیب دنیا کی محبت میں کتنی عظیم سعادت سے محروم ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اب چوتھی اسٹیج، شدید نفرت تحریک کے قائد سے بھی اور صحابہ سے بھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بخشش مانگے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو بڑے نفرت سے، بڑے تکبر سے اپنے سروں کو جھنجھوڑتے ہیں. برائے تہم، اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں، یصدون کہ وہ رکتے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں. اب ہے منافقت کی ہلاکت خیزی، کتنی مہلک بیماری ہے. فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، استغفرت لہم، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگے، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہے محرومی، یہ ہے ہلاکت خیزی. اللہ کے رسول کی دعا استغفار بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. غزوہ بنی مسترق سے واپسی پر ایک جھگڑا ہو گیا مہاجر اور انصاری صحابی کا. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بہت ہو گئی، اب ہم مدینے جا کے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. زید بن ارقم نے ان کی بات سن لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم سن صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا ہے. اللہ کے رسول نے بلایا کہ تم نے یہ کہا ہے؟ عبداللہ بن ابی مکر گیا. اس پر دو آیتیں نازل ہوئیں سورہ منافقون کی، آیت نمبر 7 اور 8، انشاءاللہ اب وہ پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.